مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة القائم على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے۔ بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، پروردگار اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ تمام مومنین مومنات جو فرش عذاب پر موجود ہیں، آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، اور جتنے مومنین مومنات نے ہم سے تمام سے دعا کی ہے، ان سب کی دعاؤں کی استجابت اور حاجات کی برابری، مجلس کی قبولیت، ان سب دعاؤں کی استجابت کے لیے درود پڑے گا محمد و آل محمد پر۔ اذان محترم، قلب سلیم کے موضوع پر چند گزارشات پچھلے مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ کل کی مجلس میں ریاکاری کے عنوان سے کہ ریاکاری ہمارے باطن کو لاحق ہونے والا ایک ایسا مرض ہے کہ جو باطنی آنکھوں کو ہٹ کرتا ہے، یعنی اس کا اثر ہماری باطنی آنکھ پر ہوتا ہے، اور اگر یہ بڑھتا جائے تو یہاں تک آ جاتا ہے کہ ہماری باطنی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ جب باطن کی بینائی ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان جیسا کہ قرآن مجید کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ پروردگار نے اس کو اندھا کہا ہے جس کی باطنی آنکھ اس دنیا میں اندھی رہی، جو راہ ہدایت کو نہ دیکھ سکی، جو حق کو نہ دیکھ سکی، جو قرب خداوندی کو نہ دیکھ سکی، آخرت میں بھی وہ اندھی ہی رہے گی، وہ اندھی ہی محشور ہوگی۔ لہذا ریاکاری ایک شدید عمل ہے۔ انسان اپنا بدنی فریضہ یا مالی فریضہ، بدنی مستحب یا مالی مستحب اس لیے بجا لائے کہ لوگ اسے دیکھ کر اس سے متاثر ہوں، لوگوں کی خوشی کے لیے، لوگوں کے اندر اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان صاحب منزلت بننے کے لیے، اگر یہ فریضے یا مستحب انجام دے تو یہ ریاکاری کہلاتا ہے۔ اور جیسا کہ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر ریاکاری کا حملہ نیت کے اوپر ہو، جیسا کہ نیت کی کچھ تشریح کل کی تھی، خواہش جو ابتدائی انسان کے وجود میں اٹھتی ہے کسی چیز کے فائدے کو دیکھتے ہوئے، جو خواہش انسان کے بدن میں، انسان کے وجود میں اٹھتی ہے، اسے نیت کہا جاتا ہے۔ اگر ریاکاری کا حملہ شیطان نے وہاں پر کیا تو پھر نسبتاً یہ ایک سخت حملہ ہے، اور ریاکاری کا مرض اور ریاکاری کی جڑیں سخت ہوں گی، آسانی سے نکلنا مشکل ہوگا۔ بنسبت تین مراحل عرض کیے تھے، ایک تو خواہش ہوئی، پھر ارادہ ہوا۔ گرو پڑے گا محمد وال محمد، خواہش، ارادہ، اس کے بعد فعل، جب انسان عمل کرتا ہے۔ اگر خواہش والے مرحلے میں انسان خود کو مضبوط رکھے، نیت میں ریا نہ آنے دے، تو پھر ارادے اور عمل کے مرحلے میں جو شیطان کا حملہ ہوتا ہے، وہاں نسبتاً انسان شیطان پر حاوی ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال آپ کی خدمت میں کل عرض کی، اگر نیت میں ریاکاری آ گئی تو پھر انسان کے لیے اپنے اس عمل کو بچانا نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی کوشش یہی رکھیں کہ ہماری خواہش اور ہماری نیت، اس میں ریا نہ آئے۔ انسان جب کسی نیکی کی خواہش کرے تو وہ خواہش رضا پروردگار کے حصول کے لیے ہو، وہ خواہش قرب الہی کے حصول کے لیے ہو، وہ خواہش پروردگار کے امر کی بجا آوری کے لیے ہو۔ اب اس میں اسے فرق نہ پڑے، جیسے کہ بعض علماء اخلاق کہتے ہیں کہ آپ جب کوئی نیکی انجام دے رہے ہوں، اس وقت 100 اونٹ آپ کو دیکھ رہے ہوں، تو آپ کو کوئی فرق پڑے گا؟ ہم پر کوئی اثر ہوگا 100 اونٹوں کے دیکھنے پہ؟ ہم ایک نیکی انجام دے رہے ہیں، ہم کوئی مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، ہم رائے خدا میں کوئی انفاق کر رہے ہیں، ہم کسی بھی امر پروردگار کو بجا لا رہے ہیں، ایسے موقع پہ اگر 100 اونٹوں نے ہمیں دیکھا اس عمل کو کرتے ہوئے، اس نیکی کو کرتے ہوئے، تو ہمارے وجود میں کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 100 بندے دیکھ رہے ہوں، تو یہاں پر علماء اخلاق کرتے ہیں، تاکید کہتے ہیں کہ آپ اگر انسان بھی دیکھ رہے ہو تو آپ یہی سمجھیں کہ جس طرح وہ جاندار دیکھ رہے تھے تو یہ جاندار بھی دیکھ رہے ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ کہیں دوسروں کو اپنے سے نیچا نہ سمجھنے بیٹھے، یعنی اس کا یہ نتیجہ نہ نکل آئے کہ خود کو باقیوں سے اوپر سمجھے۔ اس جملے، اس پیراگراف کے، اس عنوان کے آخر میں یہ تاکید کی جاتی ہے کہ خود کو انسان عاجز سمجھے، خود کو سب سے چھوٹا سمجھے، خود کو سب سے پست سمجھے۔ میدان پاکیزگی میں، میدان تقوی میں کبھی بھی خود کو دوسروں سے آگے نہ سمجھے، اپنی برتری کا قائل اپنی برتری کو مان نہ لے، بلکہ خود کو باقیوں سے پیچھے سمجھے، خود کو دوسروں سے گنہگار سمجھے۔ بس اگر انسان اپنی خواہش پر ریاکاری کے حملے میں اپنا ہی دفاع کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو پھر ارادہ اور فعل والے معاملے میں نسبتاً آسانی سے شیطان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ درود پڑے گا محمد و آل محمد۔ چونکہ یہ جو آخری آج سیکنڈ لاسٹ مجلس ہے اور کل آخری مجلس ہے, تو نسبتاً گمان یہی ہے کہ کچھ وقت آپ کا آج اضافی لگے گا, تو انشاءاللہ آپ تحمل فرمائیں گے. اگر آپ پریشان نہیں ہوئے تو ذرا بلند آواز میں درود پڑھیں, محمد و آل محمد. ریا کے ساتھ جو عمل انسان بجا لاتا ہے وہ عمل کہاں جاتا ہے, اس عمل کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی کہتے ہیں نا, وہ ٹیکسز وغیرہ کاٹ کوٹ کے تھوڑا بہت بھی اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بندے نے چلو ریاکاری تو کی لیکن نیکی تو کر لی ہے نا, رائے خدا میں انفاق تو کر دیا. تو ریاکاری کے ساتھ جو عمل بجا لایا جاتا ہے کیا اس کا کوئی تھوڑا موٹا چھوٹا موٹا کوئی ایک آدھ, ہمارے بزرگ کہتے تھے کوئی ایک آدھ سیب بھی نہیں ملے گا جنت کا, یعنی سیب تو وہاں زیادہ ہیں, پھل فروٹ تو زیادہ ہیں جنت میں, تو چلو ریاکاری کے ساتھ ہی صحیح, کچھ نہیں تو ایک سیب ہی دے دیں کہ یار نیکی کی تھی اس میں ریاکاری تو تھی, چلو ایک سیب لے لو. تو یہ اس کا جو جواب ہے وہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں پروردگار نے دیا ہوا ہے. پھر ایک آدھ حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, پھر درود پڑھے محمد و آل محمد. وقت کو بچانے کے لیے متن سے گریز کرتے ہوئے ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آیت نمبر 264 سورہ بقرہ. بنام خدا رحمان رحیم. اے ایمان والو, اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایزا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو. اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایزا دے کر, اذیت دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. یہاں دو چیزوں کو برابر قرار دیا ہے. اگر کوئی انسان خیرات کرتا ہے, کسی غریب کی مدد کرتا ہے, کسی مستحق کی مدد کرتا ہے, اور یہ مدد اس نے خالصتاً کی ہے, یعنی اس مدد کرنے میں اس نے ریاکاری نہیں برتی ہے, اس مدد کرنے میں اس نے ریاکاری نہیں. درود پڑھنے محمد و آل محمد. اب آپ سے میں مجبوراً درخواست کروں گا کہ کیونکہ انتظامی حوالے سے ذرا آسانی کی وجہ سے جو اب جینٹس کی جو انٹرنس ہے اس کو اس طرف سے رکھیں, لیکن اب یہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے کا رخ بن رہا ہے, تو میں آپ کے قلبی اور ذہنی تشویق کے لیے آپ کو یہ خبر دے دیتا ہوں کہ یہاں سے جو افراد داخل ہو رہے ہیں وہ مجلس کے لیے آ رہے ہیں اور انہوں نے یہاں آ کے بیٹھنا ہے. اگر آپ لوگ نہیں بھی دیکھیں گے تو وہ یہ عمل انجام دے دیں گے, تو انشاءاللہ آپ بھی انشاءاللہ تمام آپ سامعین گزارش ہی ہوگی توجہ آپ کے مرکوز رہے تاکہ ہم اپنی بات کو مکمل کر سکیں, آگے لے جا سکیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. پروردگار نے یہاں ریاکاری کو اس خیرات کے برابر کر دیا ہے, یعنی وہ خیرات جو انسان نے ریاکاری کے طور پہ نہیں کیے, دکھانے کے لیے نہیں کی, واقعی خلوص کے ساتھ ایک غریب کی, ایک مسکین کی, ایک مستحق کی مدد کی, لیکن کیا کیا بعد میں؟ احسان جتایا, کسی موقع پر جا کر احسان جتایا یا اذیت دے دی اپنے جملوں سے, اپنے انداز سے, اپنے رویے سے. تو پروردگار کہتا ہے جس نے خالصتاً بھی خیرات کرنے کے بعد اگر جس کو دیا اس کو اذیت دی, اس پر احسان جتایا, تو اس کا یہ عمل بھی اسی طرح برباد ہوا جس طرح کسی نے لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کیا ہے, دونوں برابر ہو. آگے جو مثال بیان کی ہے جس کا میں نے سوال اٹھایا کہ کیا تھوڑا بہت بھی ملے گا یا سب کچھ ختم ہونے والا ہے, آگے آیت اس کو بیان کر رہی ہے. پس اس خرچ کی مثال, یہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے یہ, اور وہ جو دینے کے بعد اذیت دیتے ہیں احسان جتاتے ہیں, دونوں, اس خرچ کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو, پھر اس پر زور کا مینا برسے اور اسے صاف کر ڈالے. یعنی ایک چٹان ہے, پتھر کی چٹان, اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہے. اب اس مٹی پہ کیا ہوگا؟ فرض کریں مثال یہی بنتی ہے, اب چونکہ یہاں مٹی تھی تو تو چند بیج فصل کے گندم کے یا کسی سبزی کے یا کسی بھی پودے کے بیج اس مٹی میں ڈال دیے تو یہ بیج تاکہ اس میں سے پودے نکلیں. یعنی یہ جو بیج ڈالے یہ وہ نیکی ہے جو انسان نے انجام دی. لیکن اب ہوتا کیا ہے, انسان جب مٹی میں بیج بوتا ہے تو اوپر سے بارش برستی ہے تو اس میں سے فصل اگتی ہے. لیکن جب چٹان کے اوپر جو تھوڑی سی مٹی تھی اس میں اگر بیج ڈال بھی دے, زور کی بارش برسے گی تو بیج نے اگنا نہیں ہے بلکہ یہ مٹی ہی صاف ہو جانی ہے, پھر نیچے سے جو اصل تھی چٹان وہ باہر آئے گی. کیا مطلب؟ اگر عمل پروردگار کے لیے نہیں کیا ہے تو پھر یہ جو اس عمل کا جو حشر ہوگا, جو اس عمل کا رزلٹ نکلے گا وہ ایسے ہی ہوگا کہ اس عمل سے کچھ آگے بننا نہیں ہے, تھوڑا سا اور دقت کریں. قرآن مجید نے ایک جگہ انفاق کو راہ خدا میں خرچ کرنے کو اسی طرح سے سمجھایا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے اس خرچ کے ذریعے سے گندم کا ایک دانہ مٹی کے اندر بو دیا, اب اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں گی, ہر بالی میں سو دانے بنیں گے. یوں اس کے ایک بیج سے 700 دانے نکل آئے. یعنی یہ خرچ جو رائے خدا میں کیا جاتا ہے وہ اس طرح سے بڑھ جاتا ہے. لیکن جس نے رائے خدا میں خرچ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے, اس کا مطلب یہ ہوا اس نے بیج کو چٹان کے اوپر والی مٹی میں دبایا ہے, اب جب اوپر سے بارش پڑے گی تو مٹی ہی صاف ہو جائے گی, اس کا کوئی اجر کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے. ریاکاری کے ساتھ کیے گئے عمل کا کوئی نتیجہ نہیں ہے, ریاکاری کے ساتھ کیے گئے عمل کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا. لہذا وہ جو جنت کی ایک آدھ سیب کی بھی فرمائش ہے تو شاید اب جنت میں پہنچنے کے بعد ہی دیکھا جائے گا کہ ریاکار کے لیے گنجائش بھی ہے کہ جنت تک جائے گا بھی یا نہیں. لیکن پروردگار کی طرف سے اجر کا جو وعدہ ہے ریاکار کے لیے نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس کی ایک اور وجہ بھی قرآن نے بھی بیان کیا ہوا ہے, میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, امام فرماتے ہیں ریاکاری سے پرہیز کرو, ریاکاری سے پرہیز کرو, جو بھی غیر اللہ کے لیے کوئی عمل کرے گا تو خدا اس کے عمل کو اسی کے سپرد کر دے گا, جس کے لیے عمل کیا تھا اسی کے سپرد کرے گا جس کے لیے اس نے عمل کیا ہے. اب اللہ کے پاس سے کوئی اجر نہیں ملے گا. اس کے اوپر قرآن مجید کے سورہ انعام کی آیت نمبر 136 بھی اسی موضوع کو بیان کر رہی ہے. مشرکین مکہ نے اس کا بیج والا حل نکالا تھا, مشرکین مکہ نے بیج کا حل نکالا, انہوں نے کہا کہ اصل میں یوں کرتے ہیں پھر ہم جو ہم دیتے ہیں اس میں سے آدھا اللہ کے لیے آدھا اپنے شریکوں کو اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. عمل کو پھر ڈیوائڈ کر دیا, ایک ہی عمل ہے اس میں سے آدھا اللہ کے لیے کریں گے آدھا پھر اپنا نام بنانے کے لیے, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, لوگوں میں مرتبہ پانے کے لیے, لوگوں میں منصب پانے کے لیے. سورہ انعام آیت نمبر 136 اس کا بھی ترجمہ عرض کر رہا ہوں. اور یہ لوگ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں مثلا کھیتی اور چوپاؤں میں سے اللہ کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے زوم میں کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے, بتوں کا ہے. تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے, جو حصہ انہوں نے اپنے شریکوں کے لیے مخصوص کیا وہ اللہ کو نہیں پہنچتا, مگر جو حصہ اللہ کے لیے متعین ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. اور یہ لوگ کتنے برے فیصلے کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان نے کچھ اللہ کی خوشنودی اور کچھ اپنے نام و نمود اپنی نمائش کے لیے لوگوں میں ذرا مشہور ہو جائے. اگر اس نے کیا تو کیا ہوگا؟ جو اللہ کے لیے کرنے کا سوچا تھا جو لوگوں کے لیے کیا وہ اللہ کو نہیں جائے گا اس کا حصہ, بلکہ اللہ اپنا حصہ بھی انہی لوگوں کو دے دے گا اور انسان سے کہے گا اجر بھی انہی سے لے لے جن کے لیے تو نے یہ عمل انجام دیا ہے. اگر ہم دقت کریں تو ریاکاری واقعی انسان کبھی تصور کرے اپنے جیسے بشروں اپنے جیسے انسانوں کو, فانی انسان کو جن کی زندگی
لامحدود نہیں ہے, جن کی زندگی قائم و دائم نہیں ہے, جو ہر وقت زندہ رہنے والے نہیں ہیں, جو ہر وقت ناظر نہیں ہیں, جو محدود ہیں. بشر اور انسانوں کو ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کی تعریفیں سننے کے لیے, ان کے درمیان اپنا نام پیدا کرنے کے لیے نیکیوں کو اس نیت سے انجام دے, کتنا بڑا نقصان کرتا ہے اپنا, یا بقول پروردگار کے کتنے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ, کتنا برا کام ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں اسے یہ بات نظر نہیں آتی کہ یہ بشر, یہ انسان تو میرے جیسے ہیں, تو میرے جیسے لوگ ہیں, جو کسی کو اجر نہیں دے سکتے, جو کسی کو جزا نہیں دے سکتے. اگر انسان عزت چاہے تو عزت, قرآن نے کہا ہے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. اللہ اگر کسی بشر کو عزت دینا چاہے, ساری دنیا مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے, نہیں کر سکتے, پروردگار اسے عزیز بنائے گا. اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے, ساری دنیا مل کر اسے عزت دینے کی کوشش کرے, نہیں دے سکتے. جب ایسا ہے تو پھر تقاضے عزت, تقاضے شہرت, تقاضے منصب لوگوں سے رکھنا, لوگوں کی خوشی کے لیے, لوگوں میں اپنا نام بنانے کے لیے یوں اپنی نیکیوں کو ضائع کرنا, یہ عقل مندی نہیں ہے. درود پڑے محمد و آل محمد. ایک دفعہ درود پڑھ کے, یہاں دائیں طرف جگہ موجود ہے, تھوڑا تھوڑا سا آپ حرکت کریں گے تاکہ ابھی عزادار جو آ رہے ہیں ان کو دقت ہو. پھر صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جتنی گنجائش ہے, کیونکہ آج نسبتاً زیادہ عزادار آئیں گے, دن بھی ایسا ہے, اور ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ گنجائش رکھیں. جہاں بھی جوان آپ سب, جس کے پاس بھی آگے جگہ ہو, دائیں بائیں ہو, آپ جگہ بنائیں, اور ایک ہی دفعہ میں کوشش کریں کہ بار بار آپ کو زحمت نہ دینی پڑے. پھر درود پڑے محمد و آل محمد. ایک عنوان آگے ہے شہرت طلبی کا. بعض اوقات انسان لوگوں سے مال بٹورنے کی خواہش نہیں رکھتا, وہ نیکیاں, چاہے وہ بدنی کوئی فریضہ ہو یا مالی فریضہ ہو, مستحب ہو, اس لیے لوگوں کے اٹینشن حاصل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ لوگوں سے مال لینا چاہتا ہے, کیونکہ اس کے بعد اپنے پاس مال ہوتا ہے کافی ہے. لیکن وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ شہرت چاہتا ہے. شہرت طلبی کو بھی ریاکاری کا ہی ایک حصہ قرار دیا گیا ہے. شہرت طلبی بھی ریا ہے, شہرت طلبی بھی اسی طرح کا ہی ایک معنی ہے. بس بعض شہرت طلبی میں کون کون سے کام کیے جاتے ہیں؟ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو خود ہی اپنے عمل کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, خود بتاتے ہیں کہ بس جی کیا کریں, پروردگار نے نماز و شب کی بھی توفیق دی ہوئی آپ کی دعاؤں سے, تو دی ہے تو آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ دی ہے؟ چھٹے امام نے بتایا کہ امیر المومنین کے سامنے بعض لوگ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس طرح اپنے اپنے بتا رہے تھے کہ آج تو ساری رات عبادت کا جو لطف آیا, مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں پاس میں, کہہ رہے ہیں آج تو ساری رات کی عبادت کا لطف آیا, الحمدللہ بھی روزے سے ہوں. پانچ امام کے امیر المومنین نے ان سے مخاطب ہو کے کہا ماشاءاللہ تم نے ساری رات عبادت کی ہے, میں تو ساری رات سوتا ہی رہا ہوں. مولا علی نے کوڑ کے کہا میں تو سوتا ہی رہا ہوں, بلکہ میرا تو ابھی بھی دل کر رہا ہے کہ جا کے سو جاؤں, تم جو عبادتیں ساری رات کرتے رہے ہو. اپنی عبادتوں کو اپنا ڈڈورا پیٹنا ایک اور بھی بیماری. یہ جو شہرت طلبی کی بیماری ہے یہ بڑی خطرناک ہے, کس قدر رچ بس جاتی ہے. بعض اوقات ہمارے سامنے کسی کی تعریف کی جائے, ہمارے سامنے بتایا جائے کہ فلاں بندہ جو تھا نا وہ اتنا نیک ہے, اس کے ساتھ یہ ہو گیا, بندے کو ہضم نہیں ہوتا, فوراً شروع ہو جائے گا اچھا یار نا میرے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے, میرے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. کچھ تو اپنی شہرت کا ڈنڈورا خود پیٹتے ہیں, خود بیان کرے گی. بعض اوقات یہ کام مائیں اور باپ والدین بھی یہ کام انجام دیتے ہیں, وہ اپنے بچوں کے لیے وہ تاک میں رہتے ہیں, انہیں تو موقع چاہیے. کسی کا ذکر ہوا, فرض کریں اگر مائیں بیٹھی ہوں کسی کے بچے کا, جس کی واقعی کسی نیکی کا ذکر ہوا, واقعی اس میں کوئی نیکی ہے اور ذکر ہوا, تو پھر ماؤں کو ایک خواہ مخواہ کی غیرت بھی آ جاتی ہے, میرے بیٹے کو کم ہے, ہو سکتا ہے کہ نیکی نہ بھی ہو تو ضرور بیٹے کی نیکی بنا کر بیان فرمائیں گے تاکہ شہرت میں میرے بچے کے پیچھے نہ رہ جائیں. ایک اور طریقہ بھی ہے, وہ فارسی میں کہتے ہیں, آپ صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو مرا قاضی بگویت من تورا ملا بگو, کہتے تم مجھے قاضی کہو تو میں تمہیں ملا کہوں گا دوسروں کے سامنے. یعنی جب یہ بھی ممکن ہے کہ آغا صاحب بھی ہے, ہم دونوں طالب علم ہیں, ہم ایک دوسرے کے لیے القابات سیٹ کر کے رکھیں اور ہم آپس میں طے کریں کہ جب انشاءاللہ میں بات کروں گا تو میں آپ کے بارے میں یہ باتیں کروں گا, آپ بات کریں گے تو آپ میرے بارے میں یہ باتیں کریں. شہرت طلبی ہے. لہذا اب تو خیر پاکستان میں ہم نے اس طرح کی باتیں سنی ہوئی ہیں کہ لوگ مجالس میں بھی اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں, نعوذ باللہ, کہ اپنے رونے والی ٹیم بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں, کیونکہ بعض مجالس میں بعض علاقوں کے اندر اس طرح کے تقاضے ہوتے ہیں کہ بھائی جس پڑھنے والے کی مجلس میں زیادہ گریا ہوا اس کا نمبر بھی بن جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ذاکر بڑا خطیب بن جاتا ہے. تو جب یہ معیارات بن گئے تو پھر لوگوں نے یہ بھی شروع کر دیا کہ رونے والے بھی ساتھ لے کے گئے, اور کوئی روئے نہیں وہ چیخے مار کے روتے تھے, ان کے دیکھا دیکھے باقی لوگ بھی رو پڑے. طلب شہرت کے لیے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں انسان, یہ طلب شہرت ہے, شہرت طلبی بھی ریا ہے. وَإِلَّا اگر انسان, ایک حدیث عرض کرتا ہوں, درود پڑے محمد و آل محمد پر, پہلے یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے اسے سن لیں. پروردگار نے یہ شہرت اپنے آپ کی جو شہرت کرنا چاہتا ہے انہی کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ نجم کی آیت نمبر 32 ہے, ترجمہ عرض کرتا ہوں, پس اپنے نفس کی پاکیزگی نہ جتاؤ, اپنے نفس کی پاکیزگی مت جتاؤ, اللہ پرہیزگار کو خوب جانتا ہے. تم اپنے نفس کی پاکیزگی کس کو بتا رہے ہو؟ اللہ کو بتا رہے ہو, اللہ تو خوب جانتا ہے کہ تم کیا. لہذا اگر میں اور آپ شہرت طلب نہیں ہوئے تو جو پروردگار کا جو رویہ ہے, پروردگار جو ہمارے ساتھ سلوک فرماتے ہیں, خدا دل کو دیکھ رہا ہے. پروردگار دیکھتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے, جیسے اگر میں خود آج اس وقت یہاں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, میرے دل کی گہرائی میں پروردگار نے جھانکنا ہے, دیکھنا ہے. اگر میرے دل میں تقاضا اس کی رضا کا ہے تو پھر شہرت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پروردگار خود بخود عطا کر دیتا ہے. لیکن اگر دل میں طلب شہرت ہے, طلب قرب پروردگار نہیں ہے, تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خدا ایسے بشر کو پھر اسی کام میں سرگرداں چھوڑ دیتا ہے. چلو پھر دوڑتے رہو اسی کے پیچھے, دوڑ دوڑ کے کہاں تک جائے گا. لہٰذا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اسی آیت کے بارے میں جو حدیث تفسیر صافی میں ہے, کہ تم میں سے کسی کو اپنی نماز, روزے, زکات اور قربانی کی کثرت پر ناز نہیں کرنا چاہیے. نماز پہ, روزے پہ, قربانی کی کثرت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ پرہیزگاروں کو بخوبی جانتا ہے. اللہ جانتا ہے پرہیزگاروں کو, اور اللہ غیور ہے, پروردگار غیرت کرتا ہے. اب اللہ جانتا ہے پرہیزگار کو, اللہ جانتا ہے جو اس کے قرب کی خواہش رکھتا ہے, اللہ جانتا ہے جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے عمل انجام دے رہا ہے, تو وہ عمل تھوڑا بھی کیوں نہ ہو پروردگار اس کو پھیلا دیتا ہے. اگلی حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں, جو شخص اپنے قلیل عمل سے, تھوڑا عمل, رضا خداوندی کو طلب کرے گا, عمل اس کا تھوڑا ہے لیکن خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے, کوئی شہرت طلب نہیں ہے, کسی ریاکاری کے لیے نہیں ہے, تھوڑا قلیل عمل خالصتاً رضا خداوندی کو طلب کرے اپنے عمل کے ذریعے, اللہ تعالیٰ اس کی سوچ سے بھی زیادہ اسے ظاہر کر دیتا ہے. کیا تنہائی میں ہے, عمل تنہائی میں انجام دیا, چھپا کے انجام دیا, لیکن رضا پروردگار کے لیے تھا, اللہ کسی سوچ سے بھی زیادہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے. لیکن اگر پھر امام فرماتے ہیں اور جو زیادہ عمل کرتے ہوئے اپنے بدن کو تھکان میں مبتلا کرے اور راتوں کو جاگ کر گزارے اور اس کا مقصد لوگوں کو اپنی عبادت سے مرعوب کرنا ہو تو اللہ تعالی ہر دیکھنے والے کی نگاہ میں اس کے عمل کو قلیل بنا کر پیش کرتا ہے. ساری راتیں جاگتا رہے لیکن اصل ہدف کیا ہے؟ لوگوں کو مرعوب کرنا چاہتا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا بہت زیادہ کیا ہوا بھی پروردگار لوگوں کی نظر میں قلیل ٹھہرائے گا. لہذا راستہ یہ ہے بجائے اس کے کہ انسان شہرت طلب کرے، بجائے اس کے کہ انسان ریاکاری میں مبتلا ہو، خالص ہو جائے. انشاءاللہ ریاکاری کا جو علاج، امید ہے کہ کل کی آخری مجلس میں عرض کروں گا، علاج مخلص ہونا ہے، خالص ہونا ہے. جس قدر خالص ہوتے گئے اس قدر ریاکاری کا معاملہ ختم ہو جائے. خلوص کے ساتھ عمل کرنا. کل ایک سوال بھی میرے پاس آیا تھا کہ کیا لوگوں کو، یعنی ارادہ نہیں ہے، قصد نہیں ہے، نیت یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں عمل، لیکن اگر لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور ہمارے بارے میں کچھ اچھا کہا جاتا ہے تو اس سے خوشی ہوتی ہے، کیا یہ بھی ریاکاری ہے؟ اب یہ زرارہ کی روایت ہے، زرارہ نے یہی سوال امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ہے. اب اگر یہی سوال آپ کے بھی ذہنوں میں ہے تو میں آپ کی صلوات کی آواز سے اندازہ کروں گا، پھر جواب عرض کرتا ہوں. میں چاہوں گا کہ ابھی ہمارے جوان مرد حضرات سب آپ خاموش رہیں گے تاکہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کی صلوات کی آواز سے اس جواب کو سننے کی جو ان کی خواہش ہے اس کا اندازہ کریں. مائیں بہنیں مل کے صلوات پڑھیں بابا سے بلند. اب سب مل کے ایک دفعہ بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. زرارت سے نقل ہے، کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص نیکی کا کام کر رہا ہے، ایک شخص نیکی کا کام کر رہا ہے خالص نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، لیکن کوئی انسان اسے نیکی کرتے ہوئے دیکھ لے. یہ نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی انسان اسے نیکی کرتے ہوئے دیکھ لے تو عمل کرنے والا اس کی وجہ سے خوشی محسوس کرتا ہے، کیا اس نے خالصتاً خدا کے لیے تھا اور نہیں اس کا کوئی مقصد تھا کہ دکھانا ہے، لیکن کسی نے جب دیکھا تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. پوچھا، کہتے ہیں تو کیا اس خوشی کی وجہ سے وہ ریاکار قرار پائے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ریاکار قرار نہیں پائے گا. پھر آپ نے کہا ہر شخص فطری طور پر یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بھلائی لوگوں میں ظاہر ہو. انسان فطرتاً اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی بھلائی لوگوں میں ظاہر ہو، برائیاں نہ ہو ظاہر لوگوں میں، اس کی بھلائی ظاہر ہو. امام فرماتے ہیں ہر شخص فطری طور پر یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بھلائی لوگوں میں ظاہر ہو، البتہ وہ لوگوں کو دکھانے کی غرض سے ایسا نہ کرے، غرض نہیں ہونی چاہیے. اگر نیت سالم تھے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، دکھانا مقصود نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس کو خوشی ہوتی ہے، تو اس خوشی کو ریاکاری قرار نہیں دیا گیا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. بس ایک ہماری مشہور کتاب ہے عدت الدائی کے نام سے، اس کے مؤلف نے اس موضوع کو ذرا آسان کر دیا، روایات میں سے اس کو چند نکات کی شکل میں بتایا. کہا نیکی پر جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کی تین صورتیں ریاکاری میں نہیں آتی، چوتھی صورت، باقی صورتیں ریاکاری میں آتی ہیں. نیکی کر کے انسان کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس خوشی کے بارے میں تین صورتیں. مثلا انسان نے نیکی کی اور کسی کو پتہ چلا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، یا اس کو نیکی کرتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا تو دیکھنے پہ اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اس خوشی کے حصول کی 3 صورتیں درست ہیں, 3 صورتیں ریاکاری میں نہیں آئیں گی. پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت یہ کہ اس کی خوشی کی بنیاد یا تو یہ ہوگی, پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ وہ خدا کے احسان کو دیکھ کر خوشی محسوس کرے. انسان خدا کے احسان کو دیکھ کر خوشی محسوس کرے کہ پروردگارا تو نے میری نیکی کو لوگوں میں مشہور کر دی اور میری برائی کو تو نے چھپا دیا. اس احسان پروردگار پر انسان خوش ہو جائے. یہ خوشی درست ہے, یہ خوشی ریاکاری نہیں ہے. دعائے کمیل کے اندر یہ جملہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا, پروردگارا کتنی ایسی میری برائیاں ہیں جن کو تو نے چھپا لیا ہے, اور میری کتنی ایسی خوبیاں لوگوں میں مشہور کر دی جن کا میں اہل بھی نہیں ہوں. یہ پروردگار کا انداز ہے, اپنے بندے کی چھوٹی سی نیکی جو اس نے خالصتاً اس کی رضا کے لیے کی ہو اس کو لوگوں میں مشہور کر دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگار کا لطف کیا ہے؟ خدا گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے, اور پروردگار گناہوں کے اوپر ڈلے ہوئے پردے کو پسند فرماتا ہے. اور انسان کا اپنے گناہوں کا اقرار کرنا کسی دوسرے بشر کے سامنے پروردگار کو سخت ناپسند ہے. علماء اخلاق حرام قرار دیتے ہیں اپنے گناہوں کو کسی انسان کو جا کے بتانا. اللہ کو پسند نہیں ہے. کہاں تک پسند نہیں ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے فرد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ موسیٰ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, گناہ بتا دیا آپ نے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, آپ طور پہ جا رہے ہیں تو پروردگار سے میرے لیے مغفرت طلب کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے, پروردگار کو عرض کی کہ یا اللہ تیرا وہ بندہ اس نے مجھ سے کہا تو اسے بخش دے. اللہ نے کہا میں نے اسے بخش دیا ہے, لیکن موسیٰ میرے بندے کو جا کے میرا گلہ پہنچاؤ, میرے بندے سے کہو کیوں موسیٰ کو اپنا گناہ بتایا ہے. تیرا پروردگار پسند نہیں کرتا تھا کہ تو اپنا گناہ موسیٰ کو بتا, کیونکہ اب جب تم موسیٰ کے سامنے آؤ گے چونکہ اپنا گناہ بتایا ہوا ہے تو تمہارے اندر ایک احساس شرمندگی رہے گا. پروردگار اپنے بشر کے اس احساس شرمندگی کو سوائے اپنی ذات کے کسی کے سامنے بھی پسند نہیں کرتا ہے. اللہ پسند نہیں کرتا کہ میرا بندہ کسی کے سامنے شرمندہ ہو. اسی لیے خدا کا لطف و کرم یہی ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں اور ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ظاہر کر دیتے ہیں. کس قدر لطف ہوتا ہے پروردگار کا. یہ ہم جیسے طالب علموں کو اندازہ ہوتا ہے جب لوگ ہم سے کہتے ہیں نا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں, سخت احساس ہوتا ہے پروردگار کہ تیرا پردہ تیرا لطف ہے کہ لوگ ہم سے دعا کے لیے کہیں. اذان محترم یاد رکھیے گا, اگر نیکی کے ظاہر ہونے پر انسان اس لیے خوش ہوتا ہے, پہلی صورت یہ ہے کہ میرے پروردگار نے مجھ پر لطف فرمایا, مجھ پر احسان فرمایا, میری نیکی کو ظاہر کر دیا, میری برائیوں کو چھپا دیا, اور اس کے بعد انسان کے دل میں خواہش اٹھتی ہے بار الہ جس طرح تو نے دنیا میں مجھے رسوائی سے محفوظ رکھا ہے آخرت میں میں اس کا زیادہ محتاج ہوں تیرے حضور. بار الہ جب راز ظاہر ہو جائیں گے. سورہ طارق میں پروردگار نے قیامت کی جو نام بتائے اس میں سے قیامت کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ یوم تبل السرائر, جس دن راز فاش ہو جائیں گے, جس دن پردے ہٹ جائیں گے. انسان اگر پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کہے تو پروردگارا تو نے جس طرح دنیا میں میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے میں آخرت میں بھی اس کا زیادہ مستحق ہوں, میرے آقا محتاج ہوں میں آخرت میں بھی. بس اگر اس لیے انسان خوش ہو کہ خدا نے میری نیکی کو ظاہر کیا اور میری برائیوں کو چھپایا ہے تو اس خوشی کو ریاکاری نہیں کہا جاتا ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ کہ وہ اپنی نیکی کے شہرت پانے سے خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے میری دیکھا دیکھی میں اور لوگ بھی عمل شروع کر دیں گے. اگر اس کو یہ اس وجہ سے اس کی نیکی کے ظاہر ہونے پر اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ میری دیکھا دیکھی میں دوسرے لوگ بھی عمل کرنا شروع کریں گے تو یہ خوشی بھی ریاکاری میں نہیں آتی. اور تیسرا جو ہے وہ یہ کہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی بدگمانی اور غیبت سے بچ جائے گا. شکر ہے پروردگار نے میری یہ بھلائی اور نیکی لوگوں میں مشہور کر دی، ورنہ تو غیبتیں کر کر کے میرا بیڑا غرق کر دینا.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول
اللہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج فرجہم. یہ تیسری صورت ہے کہ جہاں انسان اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ شکر ہے میری بھلائی لوگوں کے سامنے گئی ہے، اس وجہ سے میں لوگوں کی بدگمانیوں سے بچ جاؤں گا، میری نیکی جو ظاہر ہوئی ہے تو شکر ہے پروردگار کا، میں لوگوں کی بدگمانی سے بچوں گا، لوگوں کی غیبت سے بچوں گا، اس وجہ سے بھی خوش ہونے پر ریاکاری شمار نہیں ہوتی. بدگمانی اس قدر سخت ہے، ہمارے معاشرے میں تو رچ بس چکی ہے، ہمارے لوگ اس قدر ماہر ہو چکے ہیں وہ لوگوں کے دلوں کے بارے میں رائے دیتے ہیں، یہ کام اس نے یہ سوچ کر کیا ہے. اللہ اکبر. ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر موجود چیزوں کو اللہ جانتا ہے، لیکن اب معاشرے کے لوگ بھی جانتے ہیں، لوگوں کی نیت کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. یہ کام اس نے یہ سوچ کے کیا ہے. گمان، بدگمانی، جانتے ہیں بدگمانی کون سا گناہ ہے؟ قرآن نے اس کو کون سا گناہ قرار دیا ہے؟ بدگمان ہونا، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اسم الف حمزہ سے اور میم، اسم اس کا اردو میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ گناہ کے طور پہ کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ذم کا لفظ آتا ہے، سیاح کا لفظ آتا ہے، خطیہ کا لفظ آتا ہے، جرم کا لفظ آتا ہے، حوب کا لفظ آتا ہے. اردو میں ان سب کا ترجمہ گناہ کے طور پہ کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ دقت کریں، جانتے ہیں بدگمانی ایسا گناہ ہے، اس کو اثم کہا ہے. اثم اس گناہ کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، جس گناہ کی وجہ سے بندہ نیکی سے چاہتا ہے، نیکی کرنے سے وہ ہٹ جاتا ہے، نیکی کی توفیقات ختم ہو جاتی ہیں، اس گناہ کو اثم کہا جاتا ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ لوگوں کے بارے میں گمان کرنا اثم ہے، ایسا گناہ ہے جو انسان کو نیکیوں سے روک دیتا ہے. لہذا بدگمانی سخت ہے، اسی لیے کہا کہ اگر انسان اپنی نیکی کے ظاہر ہونے پہ اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ لوگوں کی بدگمانی سے بچ جائے گا، غیبت سے بچ جائے گا، تو یہ جو خوشی ہے یہ بھی ریاکاری میں شمار نہیں ہوتی. درود پڑے محمد و آل محمد پر. باقی اگر انسان اس کے علاوہ نیکی ظاہر ہونے پہ اس لیے خوش ہو جائے کہ لوگ میرا احترام کریں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اس طرح میری عزت بڑھ جائے گی لوگوں میں، میری تکریم بڑھ جائے گی، پھر میں کوئی منصب حاصل کر سکوں گا، کوئی مقام حاصل کر سکوں گا، دولت حاصل کر سکوں گا، یا یہ کہ مشہور ہو جاؤں گا، شہرت کی اس کی طلب آ جائے گی. اس نیت، اس وجہ سے اگر خوشی ہو، بندہ خوش ہو گیا کہ میری ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، میں مشہور ہو گیا، اور اگر ہم جیسا طالب علم خوش ہو جائیں میری ویڈیو کے اتنے ویوز ہو چکے ہیں، خوش ہو گیا. کیوں خوش ہو رہے ہو؟ اچھا، اگر اس لیے خوش ہو رہے ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا، وہ پیغام جو میں نے چند سو مومنین میں دیا تھا وہ پیغام ہزاروں مومنین کو پہنچ گیا، اس لیے خوش ہو رہے تو ٹھیک ہے. اگر اس لیے خوش ہو رہے کہ پہلے مجھے 500 لوگ جانتے تھے، اب مجھے 5000 لوگ جانتے ہیں، تو یہ ریاکاری ہے، وہ جو عمل خالص تھا وہ ختم ہو گیا. ایک درود پڑھنے، ایک آخری روایت عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. یہ ایک طویل روایت ہے، اس کا آخری حصہ عرض کرتا ہوں، پانچویں امام سے نقل ہے روایت. امام فرماتے ہیں اعمال نیکیوں کے لکھنے کے دو دفتر ہیں، دفتر لکھنے کی کاپی کو، اس کاغذ کو کہتے ہیں. نیکیاں لکھنے کے لیے دو طرح کے، اس کے سمجھے دو طرح کی کاپیاں ہیں، فرشتوں کے پاس بندے کی نیکیاں لکھنے کی دو کاپیاں ہیں. ایک ہوتی ہے بڑے درجے کی نیکی, بالا ترین درجے کی نیکی, اس کو لکھنے کی کاپی الگ ہے. ایک ہوتی ہے عام درجے کی نیکی, اس کو لکھنے کی کاپی الگ ہے. دو ہے. اب امام فرماتے ہیں جب انسان کوئی تنہائی میں نیکی انجام دیتا ہے, تنہائی میں نیکی انجام دیتا ہے اور وہ نیکی ایسی تھی جیسے کوئی مستحب ہے, نماز شب پڑھ لی, فرض کرے کسی غریب مستحق غیرت مند کی مدد کر دی کہ جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ مستحق ہے, لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ گھر میں مشکل ہے, اس کو پتہ چلا تو خاموشی سے جا کر ان کی مدد کر دی. امام فرماتے ہیں جب اس طرح سے نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کو بالا ترین اعمال کے درجے میں اس کو لکھا جاتا ہے. پروردگار حکم دیتا ہے فرشتے کو اس کو بالا ترین درجے والے دفتر میں اس کاپی پہ لکھو, اس کا عمل وہاں لکھ دیا جاتا ہے. اب وہ نیکی کر کے نکل کے آیا اور پھر وہی میں نے عرض کیا نا کہ بعض شیطان دوسرے مرحلے پہ بھی حملہ آور ہوتا ہے. کر کے آیا اور کسی ایک انسان کو اس نیکی کے بارے میں بتا دیا. میں بس ابھی ایک مستحق گھر تھا, اس کی مدد کر کے آ رہا ہوں, بیچاروں کے پاس کھانا بھی نہیں تھا. بتا دیا, چھپا ہوا عمل تھا, ظاہر کیا. پروردگار فرشتے کو حکم دیتا ہے اس بالا ترین والے درجے سے نیکی کو مٹاؤ اور اب اس کو عام نیکیوں میں لکھ دو. یعنی وہ جو اس کا بڑا اثر تھا وہ ختم ہو گیا, کم ہو گیا, ثواب اور اجر نچلے درجے پر آ گیا. امام فرماتے ہیں جب یہ جا کے دوسرے بشر کو بھی بتاتا ہے, کسی دوسرے کو بھی جا کے بتائے کہ آج میں یہ کر کے آیا ہوں, تو پروردگار حکم دے گا فرشتے کو کہ اس کی نیکیوں سے اس کو مٹاؤ. اس نے یہ نیکی اپنی شہرت کے لیے کی ہے, ریاکاری کے لیے کی ہے, میرے لیے نہیں کی اس نے. بالاخص یاد رکھیے گا واجبات کے معاملے میں جیسے کوئی خمس و زکات دیتا ہے بتانے میں حرج نہیں ہے, دوسرے کو بتائے اس نیت سے بتائے تاکہ وہ بھی اس نیکی میں اس عمل کو انجام دینے میں اس دن واجبات کو انجام دینے میں آپ کے بارے میں سن کے اسے بھی حوصلہ ملے, اس نیت سے بتائیں. واجبات کے بتانے میں حرج نہیں ہے. واجب نماز پڑھتے وقت دوسرے کو کہنا کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں آپ آئیں گے, اس دعوت کا دینا لیکن دل کو سنبھال کے, ایسا نہ ہو کہ اسے کہتے وقت دل میں یہ سوچنا ہو کہ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نمازی ہوں تم نمازی نہیں ہو نا. اس لیے اگر اس سے کہہ رہا ہے کہ بھائی نماز کے لیے شاید میرے کہنے سے میرے بتانے سے یہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے, واجبات میں نسبتاً بتا دینا, اعلانیہ کہنا, اعلانیہ انجام دینا, اعلانیہ اس کو ادا کرنا ممانعت نہیں ہے, لیکن مستحبات کے بارے میں تاکید ہے. یہ جس صدقے اور جس خیرات اور رائے خدا میں جس انفاق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمہارے داہنے ہاتھ نے دیا تو تمہارے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, یہ اس مستحبات کے بارے میں ہے. انہیں چھپانا ہے. مستحب کو جتنا چھپائیں گے اتنا زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے, جس قدر مستحب کو راز میں رکھا اتنا زیادہ اس کی پاور بڑھ جاتی ہے, کیونکہ جب اگلے عالم میں پہنچیں گے تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری نیکیوں کی پاور, ہماری نیکیوں کی قوت کس قدر ہے. درود پڑے محمد و آل محمد پر. بس انشاءاللہ کل کی جو آخری مجلس ہوگی اس میں ہم ریاکاری کے علاج کے عنوان سے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کن راستوں کو کن طریقوں کو اپنانا پڑے گا, اور معصومین کے علاوہ علماء اور عرفاء جنہوں نے ریاکاری سے بچنے کے لیے کچھ کام کیے ہیں وہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گے. ایک صلوات پھر پڑھیں گے, محمد و آل محمد. بس آٹھ محرم کو دنیا بھر میں اس علمدار کا علم برآمد کیا جاتا ہے 61 ہجری میں جس علمدار کے بازو کاٹے تھے لیکن علم اس کا آج بھی بلند ہے. دنیا کے گوشے گوشے میں علم عباس بلند ہے. ایک واقعہ شاید پچھلے سال سنایا تھا, آج دل کر رہے تھے دوبارہ سناؤ.
करबला का मेजबान है गाजी अब्बास अलमदार, मेजबान करबला। हत्ता आज भी जो जायरीन जियारत के लिए करबला जाते हैं, अब्बास उन जायरीन का भी मेजबान है। एक ईरानी खातून अपनी माँ को, कि जो गूंगी थी, माँ गूंगी है और उसका 2 माह का बच्चा था, अपने बच्चे को और अपनी माँ को लेकर नजफ से करबला पैदल सफर में चल रही थी। अब वहाँ होता है कि जब कोई खातून व्हीलचेयर को चला रही हो तो जवानों में से कोई ना कोई इजाज़त लेके उनकी मदद करते हैं, व्हीलचेयर को धकेलने में, चलाने में मदद करते हैं। जब इस खातून को इस तरह से देखा तो एक जवान ने कहा कि बहन, अगर आप कहें तो मैं चलाऊँ ताकि आप कुछ सस्ता लें, आपकी जरा थकावट दूर होने तक मैं चलाता हूँ। तो उस जवान को दे दिया। अब माँ गूंगी है, 2 माह का बच्चा माँ की गोद में है। अब वो जवान व्हीलचेयर को खींचता हुआ गया। तो बाज़ औक़ात इस मशीन में जो आप से गए हैं, जो नहीं गए, परवरदिगार हतमन जल्द अज जल्द अरबईन की ज़्यारत सबको नसीब फरमाए। वहाँ बाज़ औक़ात चलते चलते में रश हो जाता है, रश में एक दूसरे से अलग हो जाए तो फिर दोबारा मिलना ज़रा मुश्किल होता है, इल्ला कि अगर मोबाइल नंबर हो, व्हाट्सएप वगैरह चल रहा हो तो इतला देकर फिर कॉल नंबर के हिसाब से मिलते हैं। आगे ऐसे हुआ कि कोई रश की जगह बनी, रश की वजह से वो जवान जुदा हो गया व्हील चेयर और इनकी वालदा और बच्चे समेत, ये खातून उनसे अलग हो गई। बाद में ढूंढ ढूंढ के नहीं मिले, ऐलानात भी करवाए नहीं मिले। अब इसकी माँ गूंगी है, बच्चा 2 माह का है, अब उस जवान के पास कोई जरिया नहीं है कि इनसे रब्ता करे। अलगर्ज ये खातून यहां तक के काफी इन्होंने कोशिश की, नहीं हुआ तो फिर जो मुंतजमीन थे उन्होंने इस खातून से कहा कि आप बजाय इसके कि यहाँ रास्ते में रुकें, आप करबला पहुंच जाएं। वो जहां भी होंगे तो जाहिर उन्होंने करबला ही आना है, तो वहां पर मरकज मफकूदान है, वहां पर आपको मिल जाएंगे। ये अपने उसी सफर पे चल के करबला पहुंच गई। आप अंदाजा करें 2 दिन गुजर चुके हैं, 2 माह का बच्चा गुम है। 2 माह का बच्चा माँ के बगैर गुम होना बहुत ज्यादा दिक्कत की वजह होती है। अब करबला में आने के बाद हरम में बैठती थी हजरत अब्बास के हरम में, और काम इसका यही था हरम में ज्यारत करेगी, इमाम हुसैन के हरम जाएगी, उसके बाद जाके जहां वो गुमशुदगान का दफ्तर है वहां जाके पूछती थी इस तरह की एक खातून, इस तरह का एक बच्चा। जिस मरकज में भी गई, किसी मरकज में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। तो एक दिन जब इसकी बेचैनी बहुत बढ़ गई, जाहिर है कि चंद दिन गुजरे हैं, बेचैनी बढ़ गई, तो वो जो मरकज मफकूदान में जो गुमशुदगान की ढूंढने के लिए जो वहां पे रजाकार था जवान, उसने इसकी हालत देखी तो कहा आप मेरे साथ चले हरम में ही तलाश करते हैं, क्या पता हरम में मिल जाए। खातून को लेके हरम हजरत अब्बास में आया तो अब वहां देख रहे थे तो इस जवान को खवातीन वाले पोर्शन में एक व्हील चेयर नजर आई। इसने इस खातून से कहा वो व्हील चेयर देखे, वो आपकी वालदा तो नहीं है? अब इसको तो वो व्हील चेयर वाली खातून नजर आई थी। खातून ने जब मुड़ के देखा तो वालदा तो थी व्हील चेयर पे, साथ ही एक इराकी खातून की गोद में इसका बच्चा था। इसने तड़प के कहा वो मेरा बच्चा है, मेरी माँ भी है। दौड़ के गई, जो ही करीब पहुंची इराकी खातून ने फौरन बच्चे इसकी गोद में दिया। इसने गोद में उठाया बच्चे को, जाहिर 2-3 दिन के बाद 2 माह का बच्चा मिले, माँ की हालत क्या होती है, गिरिया कर रही है, इराकी खातून भी गिरिया कर रही है। ये जो जवान रजाकार जो है, इसने जाके इराकी खातून से पूछा क्या माजरा है, ये बच्चा आपके पास था? अब इराकी खातून ने कहा कि हम हर साल जायरीन के लिए अपने घर में अहतमाम करते हैं, अपने घर में मेहमान बना के रखते हैं। कहते इस साल मेरे साथ एक अजीब वाक्य हुआ, एक रात सोई थी तो ख्वाब में हजरत अब्बास तशरीफ लाए और कहती है मुझसे कहा इस दफा तुम्हारा मेहमान एक 2 माह का बच्चा है, हरम में जाओ, जब तुम्हें वो 2 माह का बच्चा मिले उसे अपने घर लेके आओ, बस उसे दूध पिलाओ और उसे हरम में ले जाके उसकी माँ के आने का इंतजार करो। کہتی ہے میں نے اپنے شوہر کو خواب بتایا تو اس نے کہا یقیناً ایسا ہی ہوگا اگر غازی نے کہا ہے تو. کہتی ہم روزانہ حرم کے اطراف کے چکر کاٹنے لگے. یہ خاتون کہتی میں بلند آواز سے بعض اوقات آواز دیتی تھی او غازی عباس کے مہمان, اے عباس علمدار کے مہمان کہاں ہو. کہتی ایک دن جب ہم نکلے تو دیکھا تو ایک جوان اس خاتون اور بچے کو لے کے انتظار میں تھا. میں نے اپنے شوہر سے کہا یہ ہمارا مہمان آ گیا جو غازی عباس نے بھیجا ہے. ہم نے اس جوان کو بتایا اور اس کے بعد یہ بچہ ہمارے پاس ہے, آج ہم نے اسے واپس لوٹایا. اللہ اکبر. میزبان کربلا ہے, میزبان کربلا ہے. اسی لیے شاید مولا حسین نے آخر تک غازی کو جانے کی اجازت نہیں دی ہے. نہیں معلوم کس لمحے غازی آئے آخر میں آ کے کہتے مولا, نہ جانے کیا جملہ غازی نے کہا تھا. مکتب میں لکھا ہے کہ حضرت عباس نے آ کے مولا حسین سے کہا مولا میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے, جینے کی آرزو ختم ہو گئی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں میدان میں جاؤں. مولا حسین نے وہی جملہ کہا جو آج دن عاشور کے دن میں شاید چند بار عباس سے کہا تھا. کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, جب تک تمہارا علم کھڑا ہے ہم سب کی آس باقی ہے. حضرت عباس نے ایک دفعہ اپنے دائیں طرف اور ایک دفعہ بائیں طرف دیکھ کے کہتے مولا اب میرا لشکر باقی نہیں ہے کہ جس کا میں علمدار ہوں, میرے جوان ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے چلے گئے ہیں. جب یہ باتیں کر رہے تھے بچوں کے آوازیں فریادیں بچوں کی بلند ہوئی. کسی بچے نے اپنی ماں سے کہا یا چند بچوں نے مل کر فریاد بلند کی العطشان قتلت, کی پیاس ہمیں مارے جا رہی ہے. جب سنا مولا حسین نے کہا عباس بچوں کے لیے کو پانی کا انتظام کرو, پانی کی کوئی سبیل کرو پہلے. حضرت عباس کہتے ہیں اس خیمے میں گئے جہاں مشکیزے رکھے ہوئے تھے. خیمے میں داخل ہونے کے بعد حضرت عباس تڑپ کے رہ گئے. کیا دیکھا کہ خیمے میں چند چھوٹے بچے ہیں جو مشکوں کو ٹٹول ٹٹول کے دیکھ رہے ہیں کہ کسی مشک میں کوئی پانی کا قطرہ تو نہیں, کیا کوئی مشک گیلی بھی ہے کہ جسے اپنے سینے سے لگا لیں یہ بچے. اجرکم اللہ. مشک اٹھائی خیموں کے پاس سے گزرے تو جناب ثانی زہرا کے خیمے کے باہر آ کر ایک دفعہ سلام کیا. ہے تو بی بی زینب بھی مولا علی کی بیٹی, عباس بھی مولا علی کا بیٹا, لیکن جناب سیدہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے عباس بہت احترام اور بہت حیا کرتا تھا. دروازے کے باہر سے آواز دی السلام علیکم یا بنت رسول اللہ, رسول کی بیٹیوں پر میرا سلام. ایک جملہ کسی عالم نے بہت خوبصورت جواباً کہا ہے, کہتے ہیں بی بی زینب نے کہا کیا بنی ہاشم کا چاند زینب کے خیمے میں طلوع نہیں ہوگا. اے بنی ہاشم کے چاند کربلا کی زمین تمہارے نور سے منور ہے, کیا زینب کے خیمے میں تشریف نہیں لاؤ گے. عباس ایک دفعہ خیمے کے اندر آ جاؤ. مولا خیمے کے اندر گئے تو بی بی زینب کہتی ہے عباس جانے لگے ہو تو ایک بات سن کے جاؤ, بابا نے مجھے ایک بات کہی تھی جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی, آج سمجھ میں آ گئی ہے. پوچھا کیا؟ فرمایا میں چھوٹی تھی, بابا نے ایک دفعہ میری کلائیوں کے بوسے لیے. میں نے پوچھا بابا کلائی کا بوسہ کس لیے؟ کہا زینب تمہارے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی, تمہیں قیدی کیا جائے گا, تمہیں قید کر کے پھرایا جائے گا. کہتی عباس جب بھی تم پر نظر پڑتی تھی تو میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو, جس کا تم جیسا بھائی ہو کس میں جرت ہے. لیکن عباس اب جب تم جا رہے ہو یقیناً رسن بھی بندے گی, ردائیں بھی چھنیں گی. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. بس پہنچے نہر الکما پر, مشق میں پانی بھرا. کربلا میں اس روز عاشور میں تین افراد کی پیاس سب سے زیادہ تھی. سب سے زیادہ پیاسے کیونکہ لاشیں اٹھا اٹھا کے لائے,
یہ حضرت عباس ہی تھے جو مولا حسین کے ساتھ مل کے لاشیں اٹھا کے لائے. اور بعض روایات نے یہ بھی کہا ہے کہ روز عاشور حضرت عباس نے بچوں کے پانی کے لیے کچھ کنویں بھی کھودے ہیں. اگر کنویں بھی کھودے ہیں تو کھدائی کرنے کے بعد بھی انسان کا بدن تھکتا ہے, پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے. سب سے زیادہ پیاسے جو ظاہر کربلا میں جتنی دیر سے جو جنگ پہ گیا, جو جتنی دیر سے شہید ہوا, وہ اتنا زیادہ پیاسا تھا. پس مولا حسین بہت زیادہ پیاسے تھے, غازی عباس بہت زیادہ پیاسے تھے, اور ان دونوں کی بہن زینب کبریٰ بھی بہت زیادہ پیاسی تھی. کیونکہ اگر پانی کہیں سے دستیاب بھی ہو تو بچوں کو پلانے والے یہ لوگ تھے. پس پیاس کی شدت میں نہر الکمہ سے پانی چلو میں بھر کے دوبارہ نہر پہ گرا دیا اور اپنے گھوڑے کے ساتھ پیاسا نہر سے واپس پلٹ کے آئے. اب مولا عباس کی کوشش اور جستجو یہی ہے کہ کسی طرح خیموں تک پہنچے. اپنے رہوار کے کانوں میں کہنے لگے, اے رہوار کسی طرح مولا حسین کے خیموں تک پہنچا دے, بچے اس وقت انتظار کر رہے ہیں. کیونکہ جب عباس جانے لگے تو سکینہ نے بچوں کو جمع کر کے کہا, میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں, بچوں مطمئن ہو جاؤ, اب تو پانی پہنچے گا تمہارے پاس, چچا پانی لے کے ہی لوٹیں گے. اے میرے رہوار, حسین کے بچے پیاسے میرا انتظار کر رہے ہیں, کسی طرح مجھے خیمے تک پہنچا دے. عزادار شمر لعین نے بھی آواز دی اپنے لشکر کو, کہا اگر عباس پانی لے کے گیا تو پھر دوبارہ لڑنے کے لیے آ جائے گا, اگر لڑنے آ گیا تو پھر تم میں سے کوئی نہیں ہے جو عباس کے سامنے ٹھہر سکے, بس پانی لے جاتے ہوئے عباس کو مار سکتے ہو تو مارو. بس عزادارو ایک ہجوم نے حملہ کیا لیکن پھر بھی حضرت عباس کو روک نہیں پائے. علی کا شیر بیٹا ہے, یا یوں کہوں کہ کربلا میں عباس ایسے ہی تھے کہ جیسے حیدر کرار کربلا میں آ گئے ہوں. پس حکیم بن طفیل اور ایک دوسرے لعین نے حجور کے درختوں کی اوٹ میں چھپ کر حضرت عباس کے لیے موقع تلاش کرتے رہے, کسی طرح چھپ کے وار کریں. پس عزادارو ایک دفعہ وار ہوا, عباس کا دایاں بازو کٹ کے گرا, چند لمحوں کے بعد بایاں بازو کٹ کے گرا. لیکن غازی قربان جاؤں آپ کی وفا پہ, میری جان قربان مولا آپ کی وفا پہ, بازو کٹ کے گرے, بازو سے خون بہ رہا ہے, لیکن عباس کی پوری توجہ مشک کی طرف ہے. مشک کے تسمے کو اپنے دانتوں میں دبا لیا اور کوشش کر رہے خیام کی طرف جانے کے لیے. نہ جانے کیسے شمر لعین نے کہا, اب تیروں کی برسات کرو, تیروں کی برسات کرو, مشک چھدنی چاہیے. اللہ اکبر. آغا پناہیا نے ایک جملہ کہتے ہیں, جب ایک ساتھ بہت سے تیر آئے غازی نے خود کو مشک کے اوپر رکھ دیا. ارے تیر عباس کے بدن میں پیوست ہوئے, مشک کو چھدنے سے بچایا, لیکن ہرملا نے ایسا تیر مارا مشک سکینہ چھد گئی, پانی بہنے لگا, پانی کے ساتھ عباس کی آس بھی ختم ہوئی. عزادارو ایک تیر آ کے غازی کی آنکھ میں لگتا ہے, تیر کا لگنا تھا, عباس گھوڑے کی زین سے زمین کربلا پہ آ گئے. دو جملے سن لیں گے یہاں پہ. کہتے ہیں سید کاظم نام کا ایک حضرت عباس کے حرم میں حضرت عباس کے مصائب پڑھنے والے عالم تھے. ان کے کسی دوست نے آ کر کہا, سید کاظم میں نے غازی کو خواب میں دیکھا. غازی عباس گلہ کر رہے تھے کہ کاظم کیوں میرے ماننے والوں کو میری مصیبت نہیں سناتے. اللہ اکبر. پس عزادارو آپ کی گریے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اب آپ کو وہ جملہ بھی سنا دوں جو حضرت عباس نے خود کہا ہے کہ میرے رونے والوں کو یہ بتاؤ. عزادارو جملہ سنیے گا. کاظم نے کہا, میں تو پوری شہادت پڑھتا ہوں. خواب دیکھنے والے نے کہا, مولا عباس نے کہا, کاظم سے کہو لوگوں کو بتائے. کربلا میں جب بھی کوئی سوار اپنی سواری سے گرا,
हाथों का सहारा लेकर, अरे मेरे शाने कटे हुए, आंख में तीर, मैं दाएं गाल के बर कलबला की जमीन पर गिरा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अजादारों तुम्हारे गिरिए कबूल हो। एक जुमला और सुनेंगे। मैं हाथ जोड़ के मौला अब्बास से माफी मांगते हुए जुमला अर्ज करना चाहूंगा। अगर इस मजलिस में सादात बैठे हुए तो आपसे भी माफी मांगते हुए एक जुमला कहूं, मौला अब्बास बगैर बाजू के आप घोड़े के जीन से जमीन करबला पर आए हैं, ये तो मुहर्रम 10 मुहर्रम आशूर का दिन है। ए मौला अब्बास, नहीं मालूम बरजख से आलम मलकूत से मेरे मौला अब्बास ये जुमला सुन रहे हैं। मैं मौला आपसे माफी मांग के कहने लगा हूँ, मौला आप हुसैन के लश्कर के सालार हैं, आप एक जंगजू सिपाही हैं, घोड़े की जीन से बगैर शानों के साथ आपका गिरना बड़ी मुसीबत है, लेकिन 11 मुहर्रम को ऊंट की पुश्त से बंधे हाथों के साथ अली की बेटी ने जब हुसैन के लाशे पे खुद को गिराया, अजरकुम अल्लाह। बस दो जुमले आजादारों, और आंख में तीर लगा है, तीर और तलवार की जंग में, तीर और तलवार की जंग में जब भी किसी सिपाही को तीर लगता है तो वो दो काम करते हैं, या तीर को खींच के निकाल लेते हैं, या तीर का बदन से जो बाहर का हिस्सा है उसको तोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक वो तीर होता है तकलीफ देता है। अब अंदाजा करो, हमारी आंख में अगर कोई हल्का सा तिनका चला जाए बर्दाश्त नहीं होता। अरे अब्बास की आंख में तीर है। एक दफा गाजी ने तीर को निकालना चाहा, यकीनन लाशौरी तौर पर हाथ ही उठाए होंगे तीर खींचने के लिए, लेकिन देखा शाने कटे हुए हैं। मौला अब्बास ने आग के तीर को दोनों टांगों के दरमियान फंसा लिया, घुटनों के दरमियान तीर फंसाने के बाद सर के जोर से तीर खींचने लगे। अजरकुम अल्लाह। अभी तक मौला हुसैन को निदा नहीं दिए गाजी ने, जानता है कि भाई अकेले हैं, हुसैन अकेले हैं, जानता है कि सुबह से जनाजे उठा उठा के जहरा का लाल थका हुआ है। गाजी हुसैन को जहमत नहीं देना चाह रहे, लेकिन जब आंख का तीर घुटनों में रखकर सर के जोर से खींच के तीर निकालना चाहा, हकीम बिन तुफेल मलऊन ने गाजी के सर पे गुर्ज मारा। अरे जब गुर्ज लगा, बेसाख्ता अब्बास के मुंह से निकल गया, या हुसैन। अजरकुम अल्लाह। नहीं मालूम मौला हुसैन कैसे गाजी के जनाजे पर आए। आए गाजी के सरहाने पहुंचे, जब मौला हुसैन ने अब्बास को देखा, और इतना तवील उल कामत अब्बास, बदन के हिस्से कट कट के बहुत मुख्तसर सा रह गया था। हजरत अब्बास के हरम के खिदमतगारों में से किसी खादिम की जिम्मेदारी लगी जो असल कब्र है उसकी देखभाल पे। जब ये खादिम असल कब्र तक पहुंचा तो ये हैरान हो गया, और कहते हैं ये आ गए बहरुल उलूम के पास आया। आकर कहता है, आगा एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। पूछे क्या हुआ? कहा हमने तो सुना हजरत अब्बास इतने तवील उल कामत थे, मैं हरम का खादिम हूं, मैंने जब कब्र देखी तो कब्र बहुत छोटी सी बनी हुई है। जब इसने ये कहा, कहते हैं आयतुल्लाह ने अपना अमामा उतार के फेंका, अपना सर पीट के कहा, जब मौला हुसैन पहुंचे अब्बास का बदन बस इतना ही रह गया। अजरकुम अल्लाह। मौला हुसैन ने अब्बास का सर अपनी गोद में रखा, عباس نے کہا مولا میں معافی چاہتا ہوں, میرے شانے کٹے ہوئے ہیں, ورنہ میری عادت تو آپ جانتے ہیں, جب بھی آپ تشریف لاتے تھے میں ہاتھ اٹھا کے سلام کرنے کی عادت تھی, مولا بازو کٹے ہوئے ہیں. مولا حسین نے کہا عباس کیا آخری لمحے میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا بس ایک ہی آرزو ہے, میری آرزو ہے کہ آپ کے چہرے کی زیارت کر کے اس دنیا سے جاؤں, میری ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری میں خون بھرا ہوا ہے, اگر آپ کو زحمت نہ ہو, مولا ہاتھ نہیں ہے ورنہ زحمت نہ دیتا, اگر میری آنکھ کے خون کو صاف کر دے. عزادارو مولا حسین نے اپنے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا, عباس نے آنکھ کھول کے حسین کے چہرے کو دیکھا. چند ہی لمحے گزرے ہیں, مولا حسین نے کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا, اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی کمر پہ رکھا اور کہا الان انکسر ظہری. ارے اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی, حسین کی آس ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ, بس بہت زحمت دے دی آپ کو, لیکن آخری جملہ سنانا چاہتا ہوں. عزاداروں خیموں میں کیا حال ہے؟ سکینہ نے بچوں کے ہاتھ میں کوزے بھی تھما دیے ہیں, بچوں بس چچا پانی لے کے آ رہے ہیں. خیمے کا پردہ اٹھا کے سکینہ نے دیکھا, دیکھا تو دور سے علم آتا ہوا دکھائی دیا. جب علم آتا ہوا دکھائی دیا, سکینہ بچوں سے کہتی ہے بچوں میرے چچا کا علم آ رہا ہے, یقیناً پانی آ گیا, تم سب کو پانی پلاؤں گی. دوڑ کے خیمے سے باہر آئی, دیکھا مولا حسین خون میں ڈوبا علم, چھیدی ہوئی باس. سکینہ نے چلا کے کہا بابا چچا کہاں ہے؟ مولا حسین نے کہا سکینہ الکما کے کنارے دونوں بازو کٹا کے سو رہا ہے. سکینہ کی فریادیں بلند ہوتی ہے, بابا پانی نہیں چاہیے بس چچا آ جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وآغانه والمستشهدين بين يديه. ما كان حسين.